دیو رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چنل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے. ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین.
ماشاء اللہ, پنجاب کا بڑا ایک مختصر آپ کا ایک وزٹ ہوا ہے اور کئی علماء کرام سے آپ نے بطور خاص مدارس میں جا کر ان سے ملاقات بھی کی ہے اور کئی بعض مزارات پہ بھی آپ کی حاضری ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں ناظرین بھی کو بھی کچھ بتائیں سوال.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی مختصر جو ہے یہ ایک میں نے یوں کہہ لیں کہ ایک برکت حاصل کرنے کے لیے ایک سفر اختیار کیا تھا. جانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو بعض خاص بزرگوں سے ملاقات کرنی تھی, جن میں فقیہ الاثر حضرت یار محمد بن دیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مجاز یعنی اجازت یافتہ بھی ہیں اور صدر الشریعہ کے ہم سبق بھی ہیں, ساتھ پڑھا ہے انہوں نے صدر الشریعہ کے, اور تو ان کے جو شہزادے ہیں استاد العلماء علامہ عبدالحق بن دیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اور اصل ان سے ملاقات کرنی تھی, ملاقات ہوئی اور ان سے جو سند حدیث ہوتی ہے اجازت کا ایک سلسلہ بزرگوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے, تو ان کو حدیث سنائی اور پھر انہوں نے اجازت بھی مرحمت فرمائی, ملفوظات بھی بہت سارے دیے. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے حوالے سے, دعوت اسلامی کے حوالے سے اپنے بہت خوبصورت تاثرات کا انہوں نے اظہار بھی کیا, دعائیں بھی دیں, تو ان سے بھی ملاقات ہوئی.
کتنی عمر تھی ان کی؟
ان کی عمر تک 1931 یعنی 1931 کی ان کی پیدائش ہے,
ابھی 31
تو ابھی تقریباً 92 سے 93 سال کی ان
کی
عیسوی سن کے اعتبار سے عمر بنتی ہے اور ہجری کے اعتبار سے تقریباً 95 ہے. پھر وہاں سے واپسی میں جو ہے وہ لاہور کے اندر جانا ہوا, داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی اور وہیں امام النحوی والصرف علامہ ہاشم نوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, ان کی عمر بھی تقریباً 95 ایئرس کی ہے.
اچھا.
اور وہ صاحب فتح و نوری علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں, ان کے شاگرد بھی ہیں, ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا, نصیحتیں بھی فرمائیں, انہوں نے دعائیں بھی دیں. امیر السنت دامت برکات العالیہ کے حوالے سے بالخصوص اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے حدیث پاک کی اجازت بھی مرحمت فرمائی. پھر اس کے بعد علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہم نے بصیر پور میں حاضری دی اور وہیں محب اللہ نوری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, اور پھر اس کے بعد واپسی کراچی کے لیے ہم چل پڑے. تو مقصد جو بنیادی تھا وہ ایک تو علامہ عبد البن دیالوی صاحب دامت برکات العالیہ, ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا تھا کہ ان کو بزرگوں سے بڑی نسبت حاصل تھی, تو ایک نسبت حاصل کرنا, ان کی زیارت کرنا وہ مقصد تھا. ساتھ میں علامہ ہاشم نوری صاحب دامت برکات العالیہ, ان کی بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری کا بھی شرف حاصل ہوا.
کیا بات ہے ماشاء اللہ. یہ بھی علماء کرام سے خاص طور پر ایک محبت عقیدت ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ خاص طور پر حدیث کے حوالے سے اجازت لینا, تو شیوخ الحدیث جو ہوتے ہیں اور استاد الحدیث جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑے یہ شرف کی بات ہے کہ انہوں نے کن کن ایسے علماء سے کہ جن کی شہرتی حدیث کے حوالے سے ان سے اجازتیں جا کر لیں اور ان کے آگے بھی تلمذ کا شرف بھی حاصل کیا. آپ نے حدیث بھی پڑھی وہاں سے؟
میں نے پڑھی الحمدللہ, حدیث پڑھی ان کے سامنے, دونوں بزرگوں کے سامنے حدیث پڑھی, سنی دونوں نے اور پھر اس کے بعد اجازت مرحمت فرمائی.
ماشاءاللہ، یہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ یعنی
اجازت یہ ہوتی ہے کہ اصل میں تو جو پہلے جو زمانے تدوین حدیث تھا، حدیث جس میں کتابوں کے اندر مدون کی جا رہی تھی، لکھی جا رہی تھی، جمع کی جا رہی تھی، اس دور میں تو سارا دار و مدار یہ ان احادیث کا سندوں پر ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے پھر سند کے یعنی سلسلہ ہوتا تھا راویوں کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے روایت کیا، ان کے بعد صحابی سے کس نے روایت کیا، تو پھر تابعین سے کس نے روایت کیا، تو آگے چلتے چلتے صاحب کتاب تک وہ سلسلہ پہنچتا تھا. تو پھر اس میں دار و مدار سارا اسی راویوں کے سلسلے پر ہوتا تھا، روایت کرنے والے حدیثوں کا جو سلسلہ جس کو ہم سند بولتے ہیں اس پر دار و مدار ہوتا تھا. لیکن جب حدیثیں مدون ہو گئیں تو اس کے بعد یہ سلسلہ یہ برکت کے لیے باقی رکھا گیا کہ پھر اوپر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ کیسے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے الحمدللہ. یعنی اگر ہم اپنے سلسلے کو دیکھیں کہ اگر ہم اپنی حدیث یعنی بیان کرنا چاہیں کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ جا رہا ہے حدیث کا یا کسی بھی
کیا بات
کا، تو ہم وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کر فلاں نے، جیسے امیر السنت نے ہمیں اجازت دی، امیر السنت کو مثال کے طور پر شریف القمدی سعد اللہ تعالیٰ علیہ نے اور مولانا فضل الرحمن مدنی جو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہزادے تھے، انہوں نے اجازت دی. شریف القمدی صاحب کو جو ہے وہ صدر الشریعہ نے اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی. ان دونوں حضرات کو اعلیٰ حضرت نے اجازت دی. وہاں سے فضل الرحمن مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ضیاء الدین مدنی نے اجازت دی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو اعلیٰ حضرت نے اجازت دی. پھر اعلیٰ حضرت کو جو اجازت حدیث ملی وہ ان کے والد گرامی سے یا شاہ علیہ رسول ماریڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یا سیدی احمد دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جو آپ کے اساتذہ ہیں. پھر اس سے اوپر سلسلہ چلتے 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 یوں یہ نبی پاک صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
جاتا ہے. تو اس کو اب جو یہ سلسلہ ہے یہ جو برکت ہوتی ہے سند کی اس کو باقی رکھنے کے لیے ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر دار و مدار نہیں ہے. حدیث کا دار و مدار یہ اوپر کے راویوں کے اوپر ہوتا ہے. جہاں کتابیں مدون ہو گئیں تو اس کے بعد یہ سلسلہ بطور تبرک یہ باقی رکھا گیا ہے.
اچھا پہلے بطور سند ہی ہوتا تھا باقاعدہ؟
پہلے جو ہوتا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ دار و مدار اسی پر تھا نا،
روایت
کہ آپ کسی حدیث کو صحیح ضعیف حسن وغیرہ کیسے کہیں گے، تو وہ ان راویوں کے اوپر ہی اس کا دار و مدار آتا تھا. لیکن جب وہ کتاب کے اندر آ گئی، اب بخاری شریف کے اندر حدیث آ گئی، اب بخاری شریف سے آگے جو ہے وہ چلتا ہوا سلسلہ ہم تک پہنچا، تو اگر درمیان میں کوئی ضعیف راوی آ بھی جاتا ہے تو اب کوئی فرق نہیں پڑے گا،
ٹھیک ہے،
کیونکہ کتاب اصل کتاب موجود ہے، اصل کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے. تو یوں یہ سلسلہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ ابقائے جو تسلسل تھا، تسلسل جو ہمارا باقی ہے اور جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ سلسلہ چلتا ہوا.
اچھا اس میں بھی ایک لطف ہے، یعنی کہ اتنے سلسلوں سے ہم وہاں تک پہنچے،
بالکل بالکل،
نہ شیوخ تک پہنچے، محدثین تک پہنچے، اور پھر کئیوں کا سلسلہ تو بالکل باقاعدہ اوپر صحابہ کرام علیہ مرضوان تک متصل رہتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات بھی ہے، شرف کی بات بھی ہے، لطف کی بات بھی ہے. اب آج پڑھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں اور آپ ظاہر ایک آپ کا نسب والا سلسلہ اور ایک آپ کا طریقت والا بھی، یعنی آپ کے پیر صاحب، پھر پیر صاحب، پھر پیر صاحب، تقریباً 12 پیر بیچ میں ہیں آپ کے شیوخ جو ہیں بیچ میں آتے ہیں، تو آپ کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جاتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ پاک ان باتوں کی ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے. اور یہ علم دوست جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی اہمیت والی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ خاص طور پر علماء سے اس طرح کے فیض حاصل کرنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، اور بھلے خود پڑھاتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر بھی گیا ہوں، خود مفتی صاحب کو بھی ایک طویل عرصہ گزر گیا تدریس کرتے ہوئے اور بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، لیکن جب ایسا کئی مشائق کے حوالے سے یا بڑے علماء کے حوالے سے وہاں جانا نصیب ہو تو پھر بھی ایک ذوق ملتا ہے، گویا کہ ہم سب اپنے آپ کو ایک طرح کے طالب علم کی حیثیت سے ہی ان کے سامنے اپنے آپ کو بٹھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. انشاءاللہ اس کی بھی ایک اللہ کی طرف سے خاص برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام محمد وسیم اتاری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ولیوں میں سے کچھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی اور کچھ رہ گئے جو بعد میں آئے. اچھا ان کی طرف سے اجازت بھی نہیں تھی نا اس سلسلے میں، وہ کیا دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا کن کن صورتوں میں دوسری بار نماز جنازہ ہو سکتی ہے اور کن کن صورتوں میں دوسری بار نماز جنازہ نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے، کن صورتوں میں ہو سکتی اور کن صورتوں میں نہیں ہو سکتی جبکہ ایک ولی پہلے نماز جنازہ پڑھ سکتا.
لیکن تکراری نماز جنازہ کی تکرار ہمارے نزدیک یہ درست نہیں ہے. ولی نے نہیں پڑھی یا ولی کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھی گئی، ولی نے پڑھی نہیں تھی اور اس نے اجازت بھی نہیں دی تھی پڑھنے کی کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ پڑھ لیا جائے، تو یہ واحد صورت ہے کہ جس میں آپ نماز جنازہ کی تکرار کر سکتے ہیں، دوبارہ پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
یعنی اگر تو ولی پڑھ لے، کوئی بھی ولی، ایک پڑھ لے، دو پڑھ لے، یا اس کی اجازت سے اگر پڑھ لیا گیا ہے تو اب نماز جنازہ کی تکرار کی کوئی صورت نہیں ہے. صرف اور صرف یہی صورت ہے کہ آپ نے ولی نے نہیں پڑھی یا اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھی گئی، تو پھر اس صورت میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں پڑھ سکتے.
ولی چاہے ایک نہیں پڑھ لی،
ایک نے بھی پڑھ لی تو ظاہر ہے کہ وہ فرض ادا ہو گیا، اب نماز جنازہ کے فرض کا تکرار یہ نہیں ہوتا. باقی بعض صورتیں جو ہیں جیسے بغیر غسل کے نماز جنازہ پڑھ لی گئی تھی، تو پھر اس میں بعض صورتیں بنتی ہیں کہ قبر میں مٹی ڈالی ہے یا نہیں ڈالی، یا جو بھی صورت ہے اس کے مطابق نکال کے پڑھنے والی، تو حقیقت وہاں پر یہ وہاں جنازہ ہوا ہی نہیں،
ہوا ہی نہیں، وہ ایک الگ صورت،
وہ ایک الگ
ٹاپک
ہے. باقی اس کے علاوہ جو صورت ہے اجازت کی پڑھنے کی، وہ یہی ہے کہ ولی نے نہ پڑھی ہو اور پڑھی گئی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر پڑھی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے.
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے، ان کی متعدد نماز جنازہ
70 مرتبہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو ولی شرعی تھے انہوں نے نہیں پڑھی تھی،
ان کے بیٹے
انہوں نے نہیں پڑھی، تو اس وجہ سے یہ تکرار ہوتا رہا اور آخر میں پھر انہوں نے پڑھی، کیونکہ ان کو شرعی مسئلہ معلوم تھا.
یعنی لوگ اپنے طور پہ پڑھتے رہے
اپنے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا آپ دیکھ لینا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک نہیں پڑھی تھی، کیونکہ آپ اس وقت ولی شرعی بنے تھے، آپ کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا تھا، تو اس سے پہلے جو ایک قول ہے اس کے مطابق باقاعدہ نماز جنازہ پڑھا جاتا رہا.
ٹھیک
ہے، اور پھر آخر میں آ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب نماز جنازہ نہیں ہو سکتا تھا، دوبارہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، ورنہ اگر ایسے اجازت ہوتی تو آج بھی روزہ انور کے پاس کھڑے ہو کے لوگ نماز جنازہ پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کوئی نہیں پڑھتا. وجہ یہی ہے کہ نماز جنازہ کا تکرار یہ مشروع نہیں ہے.
ٹھیک ہے، نماز جنازہ کا ہی گفتگو چل رہی ہے تو ایک سوال ہے میسج کے ذریعہ ہے، محمد بلال ہیں آزاد کشمیر سے، کہ نماز جنازہ میں بلند آواز سے قرات کرنا یہ کیسا ہے اور کیا کہتے ہیں؟
اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر تلاوت ہے ہی نہیں،
قرات ہی نہیں،
قرات
ہی.
جی، پہلی تکبیر کہنے کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے، دوسری میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور تیسری کے بعد آپ نے جو معصور دعا ہے وہ پڑھنی ہے، اور جو قرات ہے یعنی اگر کسی کو اگر دعا نہیں آتی یا وہ ویسے ہی سورت الفاتحہ وغیرہ کچھ سورت ایسی جس میں دعا کا معنی موجود ہے اسے پڑھے گا بھی تو بطور دعا پڑھے گا، قرآن کی نیت سے وہ نہیں پڑے گا، تو جب قرات ہے ہی نہیں تو پھر اس صورت کے اندر بلند آواز سے قرات کرنے کا یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور یہ جو بھی پڑھی جائیں گی، ثنا پڑھی جائے گی، درود پاک پڑھا جائے گا یا دعا پڑھی جائے گی، یہ تمام کے تمام آہستہ آواز میں پڑھے جائیں گے، بلند آواز سے یہ پڑھنا سنت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تکبیرات وغیرہ وہ اس میں فرض ہیں جنازے کے اندر؟
جی بالکل،
دو امام کو بلند آواز سے،
دو رکن ہیں، ایک تو یہ کہ قیام اس میں شرط ہے،
ٹھیک،
جو قیام پر قادر ہے وہ کھڑے ہو کے قیام یعنی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھے گا، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر چار تکبیریں اور اس کو بلند آواز سے کہنا
امام کے لیے،
امام کے لیے تو فرض ہو گیا کہ ادا اسی طرح ہوگا، تو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کا فرض بھی ایسے ہی ادا ہوگا کہ وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے.
ٹھیک،
یعنی نماز جنازہ میں ایک جو بہت بڑی غفلت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے اور باقاعدہ اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے جو رکن ہیں وہ دو ہیں، چار تکبیریں کہنا اور قیام کرنا، لیکن اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو آواز نہیں نکال رہی ہوتی اور اتنی جو فرض کی ادائیگی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کانوں تک اس کی آواز پہنچنی چاہیے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ تکبیریں یہ امام بھی وہ رہے گا کہیں گے اور مقتدی بھی،
بالکل، ورنہ ان کا فرض ادا نہیں ہوگا،
فرض ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مقتدی اتنی آواز سے کہیں کہ ان کے اپنے کان وہ سن لیں، اور بقیہ جو دعائیں ہیں شروع کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر درود پاک، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، یہ سبھی ہمیں یاد ہونا چاہیے ایک عہد مسلم. کئی لوگ ہمیں مستقلاً یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ بس یہ دعا یاد نہیں تو اس کی جگہ کیا پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کے امام صاحب بھی اعلان کر دیتے ہیں کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی سی دعائے مسورہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ والی دعا پڑھ لیں، یا سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں، دعا کے طور پر آپ
نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کب تک ہم اسی کے بدل پر ہی وہ عمل کرتے رہیں گے؟ ہمیں یاد کرنی چاہیے، بعض وقت بڑی بڑی اسٹوریز اور پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کے اشعار اور کیا کیا کہانیاں یاد کر لیتے ہیں، لیکن جو مسنون دعائیں اور درپیش معاملات ہوتے ہیں، نماز جنازہ ہے، اور آسان صاحب دیکھتے ہیں بچوں کی جو کبھی بچی کا یا چھوٹی بچی کا بچے کا جنازہ، تو یہ تو لوگوں کے لیے اور مشکل ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے تو شاید ادھر 10% ہیں کہ ان کو دعائیں یاد ہیں، ادھر تو شاید وہ بھی مائنس میں ہی ہوگا،
یہ بڑے بڑوں کو یاد نہیں ہوتا، اس کے بعد اللہم جعلہ رج اللہم جعلہا کا فرق بھی
مشکل ہو جاتا ہے،
مشکل ہو جاتا ہے بہت سو کے لیے، تو بہرحال یاد تو ہونا ہی چاہیے،
یاد ہونا چاہیے
بالکل،
اگر کسی کے خود گھر کے اندر ایسا معاملہ ہو تو آدمی کے اندر، یعنی یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ ان کے لیے شفاعت بنیں گے آگے جا کر، اور ان کو وہ شفاعت کی جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی وہ دعا ہی نہیں آتی،
یاد نہیں ہے،
خدا نہیں، تو کوشش کرنی چاہیے، ان پر ضرور غور ہونا چاہیے. مزید کال،
غلام ریاست تاری سہیوال سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کیا کوئی مکان گروی پہ لینا ہو تو اس کو قیمت دے کر، پیسے دے کر، مثال 2 سال کا معاہدہ کر لیا جائے کہ 1-2 سال کے بعد جو ہے یہ مکان میں آپ کو واپس کر دوں گا اور آپ میرے پیسے واپس کر دیں گے، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟
جی
دیکھیں، ہوتا ہی یہ ہے کہ مکان یا کوئی بھی چیز جو گروی رکھوائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نے پیسے آپ کو دیے ہیں، جس نے ادھار آپ کو دیا ہے، اس کی وہ رقم محفوظ ہے، یعنی یہ ایک طرح کا ضمان ہوتا ہے، ایک طرح سے گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے پیسے نہیں کھانے، تو اس کی بنیاد پر آپ نے اس کے پاس اپنی گاڑی رکھوا دی، اس کے پاس اپنا مکان رکھوا دیا یا کوئی اور چیز ایسی رکھوا دی کہ اس کو گارنٹی مل جائے کہ اس کے پیسے جو ہیں وہ، اس کی رقم یہ سیو ہے. یہاں تک تو کرنا یہ درست ہے کہ کوئی چیز کسی سے قرض لے رہے ہیں کہ بھائی 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے آپ دے دیں اور اس کی گارنٹی کے طور پر، اس کے ضمان کے طور پر، یہ میں آپ کے پاس جو میرا گھر ہے وہ رکھوا رہا ہوں، اس کے کاغذات دے رہا ہوں، یا گاڑی اس کے پاس رکھوا رہے ہیں، یا کوئی اور چیز رکھوا رہے ہیں، تو اتنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنا کر سکتے ہیں. لیکن اب جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو چیز گروی رکھوائی جاتی ہے، تو گروی جس کے پاس رکھوائی گئی، جس نے قرض دیا ہے، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے
اس مکان سے،
اس گاڑی سے، اس چیز سے. وہ کیا کرے گا کہ بعض اوقات اس مکان میں خود رہنا شروع کر دے گا یا اس کو آگے کرایہ پر دے دے گا، اس کا کرایہ کھانا شروع کر دے گا، کوئی چیز موجود ہے تو اس کو آگے کرایہ پر دے دے گا، کرایہ پر چلائے گا، یہ سلسلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے سود، اس لیے کہ آپ نے جو اس کو رقم دی ہے وہ قرض ہے، اور اس نے صرف اور صرف آپ کے پاس اس لیے یہ مکان دکان وغیرہ رکھوائی ہے کہ اس کی وہ رقم محفوظ رہے. اب قرض کے اوپر جو نفع اٹھایا جاتا ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ جو قرض بھی نفع لے کر آئے وہ سود ہے،
چاہے ظاہری طور پر کیش نہیں، یہ
کوئی بھی نفع لے کر آئے، کل قرض کہ ہر وہ قرض کہ جر منفعتا، منفعتا بھی نہ کرا، جس کا مطلب ہے کہ
کوئی بھی نفع
ہو تو فہوا ربا، وہ ربا ہے، وہ سود ہے. تو لہذا یہ گروی رکھی ہوئی چیز کے ذریعے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اگر ویسے ہی رکھا ہوا ہے اپنے پاس آپ نے بطور ضمانت کے، تو رکھنا یہ درست ہے،
ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور بعد میں اس کو وہی مکان اسی طرح. لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے خالی پڑا ہوا ہے، نہ اس کو فائدہ نہ اس کو فائدہ، تو اب ایسی صورتحال میں وہ پھر یہ کرایے کی طرف یا دیگر ان معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ صرف فائل اپنے پاس رکھ لیں اور اسی بندے کو دے دیں،
اسی کی چیز ہے، وہ اس کے ذریعے سے نفع اٹھائے گا،
وہ خود نفع اٹھاتا رہے بھلے اس کے اس کو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، مزید سوال.
سر میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک جگہ ہے جو ہماری والدہ کے نام ہے، اور وہ والدہ ابھی حیات ہیں، اور ہم 5 بہن بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، اس کی تقسیم کا کیا سلسلہ کار ہوگا؟
4 بھائی اور 1 بہن ہیں، تقسیم کاری، والدہ جب آپ کی حیات ہیں تو، اور والدہ کی اگر ملکیت ہے تو ابھی اس کے اندر وراثت کا کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہے، وراثت تو بعد انتقال ہوتی، انتقال ہونے کے بعد. لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات والد کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں اور وہ والدہ کے نام پر ہوتی ہیں، تو کیا کہیں گے؟
بعض اوقات میں اکثر ہوتا ہی
اکثر یہی ہے تقریباً
کہ
بیویوں کے نام پہ
نام کر دیتے ہیں اپنی اہلیہ کے، ہوتی یہ حقیقت میں باپ کی ہے، تو اب اس کی پوری تفتیش ضروری ہے.
ٹھیک،
کہ شرعی اعتبار سے صرف قانونی نام کروا دینا، رجسٹری کروا دینا، یہ کسی کی ملکیت کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس میں ملکیت کے شرائط ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو قبضہ دیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ چیز کسی دوسرے کی بنتی ہے۔ اور ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا یہی ہے کہ خریدنے کے بعد فائل جب کروانے کا معاملہ آتا ہے تو وہ بیوی کے نام کروا دیتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات واقعی حقیقی اعتبار سے قبضہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے یہ تحقیق اور تفتیش طرف کہ جس کا بھی مسئلہ آئے گا وہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہ شرعی قبضہ اس کو دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، شرعی اعتبار سے یہ مالکہ بنی یا نہیں بنی۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو دارالافتاء اہل سنت میں ہی آنا پڑے گا، گفتگو کی جائے گی، اسی کے بعد پھر بتایا جا سکے گا کہ واقعی یہ والدہ کا ہے یا والد ہی کا تھا۔ تو والدہ کی صورت میں تو آپ نے صورت بیان کر دی کہ ابھی تو کوئی وراثت کا ہے ہی نہیں کانسیپٹ، کیونکہ وراثت ہوتی ہی انتقال کے بعد ہے، اور والد کا ہے تو پھر وراثت کے اندر والدہ کا بھی حصہ بنے گا اور جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کا بھی حصہ بنے گا، لیکن وہ ڈیٹیل اسی صورت میں بتائی جا سکے گی جبکہ آپ آ کے دارالافتاء میں اس کی تفصیل بیان کریں،
اور دونوں صورتوں میں حصوں میں فرق آ جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ معاملات میں فرق آ جائے گا،
فرق آئے گا جی۔
ٹھیک ہے، دارالافتاء اہل سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہے، جیسے کہ فیصل آباد میں، لاہور میں، سرگودا میں، ملتان میں، گوجرانوالہ، یہ پنجاب کے ان شہروں میں دارالافتاء اہل سنت کی باقاعدہ شاخیں موجود ہے، اور ادھر حیدرآباد میں بھی اور کراچی شہر میں، الحمدللہ 5 دارالافتاء اہل سنت کراچی شہر میں موجود ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے معاملات میں جب بھی کبھی کسی کا ہو جائے یا پراپرٹی تقسیم کرنی ہو، بعض کا زندگی میں بھی اپنی ملکیت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں، اس کے بھی شریعت مطہرہ نے حل بیان کیے ہیں، تو اگر اس طرح کوئی چاہتا ہے تو آپ بالکل وہ بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ ہم زندگی کے اندر اس کی یوں تقسیم چاہتے ہیں، یا شرعی کیا حکم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا کہ اگر زندگی میں ہی بانٹنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، تاکہ وہ قبضے والی صورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ زندگی میں بعض اوقات لوگ صرف نام کرتے ہیں، قبضہ نہیں دیتے، پھر مرنے کے بعد وہی دوبارہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کے بٹوارے کے معاملات ہوں، ہمیں اس کا شرعی باقاعدہ فتویٰ لے لینا چاہیے تاکہ بعد میں اس طرح کے مسائل بھی پیدا نہ ہوں۔ مزید سوال۔
میرا نام غلام سجاد عطاری۔ ایک شخص سنتیں ادا کر رہا ہے اور اسی دوران دوسری اذان جمعہ شروع ہو جاتی ہے یا خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب وہ سنتیں جو ادا کر رہا ہے، اس شخص کے لیے اس کی سنتوں کا کیا حکم ہوگا؟ اس مسئلے کی شرعی وضاحت فرما دیجئے۔
جی دیکھیں، اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی ہے اسے چاہیے کہ وقت کو دیکھ کر ہی سنتیں وغیرہ شروع کر لے۔ کسی نے سنتیں شروع کر دی ہیں اور خطبہ شروع ہو گیا ہے تو جلدی جلدی اپنی نماز کو وہ مکمل کر لے اور اسے پورا کر کے خطبے کے اندر شامل ہو جائے۔
جی مزید سوال۔
جی میرا سوال مفتی حسان صاحب سے ہے کہ ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے، کیا اس کی زکات بنتی ہے؟ تو رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔
1 تولہ سونا ہے،
1 تولہ سونا، اب فقط 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے اس کے علاوہ کچھ، نہ اس کے علاوہ بیچنے کا کوئی سامان موجود ہے، نہ ہی ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہ ان کے پاس ضرورت کے علاوہ کوئی رقم ہے۔ ایک تو ضرورت کے لیے جو رقم ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ ان کے پاس اور رقم کچھ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے،
ٹھیک،
صرف 1 تولہ سونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر اس 1 تولہ کے ساتھ کچھ چاندی ہے، کچھ رقم جو ہے وہ ان کی ضرورت کے علاوہ موجود ہے، یا بیچنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے، تو اب یہ آپس میں ملا دیا جائے گا۔ ملانے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ رقم، ان دونوں کی رقم مل کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ جب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گی تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی اور جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں برتن ہیں، جہیز ہے، یہ اتنی چیزیں، ان کو نہیں شمار،
ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، ان زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سونے چاندی پر ہوتی ہے، رقم کرنسی وغیرہ اسی کے اندر پرائز بونڈ آ جاتے ہیں اس پر ہوتی ہے، یا بیچنے کے سامان کے اوپر،
مال تجارت
جس کو کہتے ہیں، جو بیچنے کی نیت سے لیا تھا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور پھر کچھ جانوروں کی شرائط ہوتی ہیں اس کے ساتھ، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ باقی جو استعمال کا سامان ہوتا ہے یا استعمال کا نہ بھی ہو لیکن بیچنے کے لیے نہ ہو، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نماز کے دوران اگر قیام کی حالت میں آدمی ہو اور اس کو پاؤں یا پنڈلی پر کہیں کھجانے کی حاجت ہے، تو اب وہ جھک گیا تو کوئی مسئلہ ہوگا؟
کیسے جھکا، دیکھنے والا دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے اور یہ اصلاح نماز کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. تو عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ جسے دور سے دیکھنے والا دیکھے اور دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے اور وہ کام بھی اصلاح نماز کے لیے نہ ہو, یعنی نماز کی کوئی درستی کرنی ہے. مثال کے طور پر کپڑا کھل رہا ہے کہ ستر کھل جائے گا, اس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ عمل کثیر کرتا ہے تو پھر ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. کمر کو تو کھجانے میں مسئلہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھا ہوا ہے کسی بھی مقام پہ خارش ہو رہی ہے,
یا ان کا وہی ہے کہ جھکنا پڑ رہا ہے حد رکوع تک, یا اس سے بھی کوئی ایسا لیکن جاتا ہے.
صورتیں ہو جاتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر تلوے کے اندر یا جو ہے وہ ٹخنے کے اندر ان کو ہو رہی ہے خارش, تو پاؤں کے ذریعے اس کو کھجا لیں.
ہاں, بعض کا ایک پاؤں اٹھا کے لوگ دوسری پنڈلی کو بھی
کر سکتے ہیں اس طرح. اور دوسرا یہ کہ اصل میں کون سی تراوی پڑھنی ہے, تراوی کے اندر ایسا ہو تو کہ الگ بات ہو رہی ہے, شبینہ پڑھ رہے ہوں تو الگ بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے,
ظاہر ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, چار رکعت پڑھ رہے ہیں, تو اس میں دیر کتنی لگتی ہے؟ رکوع میں جا رہے ہیں یا سجدے میں جا رہے ہیں اس وقت اسے کھجا رہے ہیں, تو تھوڑا سا ویسے بھی فوری طور پہ کھجانا اور ہاتھوں کو اٹھا لینا یہ مناسب ہوتا بھی نہیں ہے, سوائے یہ کہ آپ کی توجہ بہت زیادہ اس سے بٹ رہی ہے.
ظاہر ہے کوئی مچھر یا اس طرح کی چیز کاٹ رہی ہوتی ہے, یہ بہت تکلیف دیتی ہے.
اسی صورت نا وہ الگ ہے, ورنہ اس کے علاوہ بعض لوگ بالکل معمولی باتوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی اس میں تو بعض صورتیں پھر نماز کے فاسد ہونے کی ٹوٹنے کی بھی بن جاتی ہیں.
ٹھیک ہے, سوال ہم نے گفتگو کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے حوالے سے, تو سوال یہی آیا کہ کس نے پڑھائی تھی.
دیکھیں یہاں علماء کے دو طرح کے قول ہیں. بعض کے مطابق نماز جنازہ جس طرح ہم آپس میں ہماری نماز جنازہ ہوتی ہے اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ جو حجرہ مبارکہ تھا اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک رکھا ہوا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان گروہ در گروہ آتے اور درود پاک پڑھتے اور باہر تشریف لے آتے, پھر اس کے بعد اور آتے, یوں ایک ایک کر کے ایک ایک گروہ کر کے آتا, کچھ لوگ آتے جاتے, اسی طرح درود پاک پڑھ کے باہر نکلتے چلے جاتے تھے, پھر آخر میں فرشتوں نے بھی اسی طرح درود پاک پیش کیا. تو یہ ایک قول ہے بعض علماء کرام کا کہ اس انداز میں نماز جنازہ ہوئی, اور دوسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اسی انداز میں نماز جنازہ ہوئی جیسا کہ دیگر مسلمانوں کی ہوتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ لوگ مسلسل آتے, جماعت در جماعت ہوتی چلے جاتی, اور چونکہ ولی شرعی اس وقت تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول مقرر ہوئے, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے, اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجماع ہے ان کی خلافت پر, اور اسی طرح ان کی افضلیت کے اوپر بھی اجماع ہے ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا. تو یہ خلیفہ شرعی تھے, سب سے آخر میں آپ تشریف لے کر آئے, اور جب آپ نے جماعت کروا دی, نماز جنازہ پڑھا دی, تو اس کے بعد پھر کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی.
ٹھیک ہے, اور یہ دونوں روایات اعلیٰ حضرت
امام باقاعدہ نے ذکر کیا, نبی جلد کے اندر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, مزید.
میں محمد بلال زرداری فیصل آباد سے بول رہا ہوں. صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, ہر طرح کے نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟
جی, ہر طرح کے نوافل بیٹھ کر, اور ادھر تو فرض اور سنت وغیرہ کا بھی سوال آیا ہوا ہے.
دیکھیں, جس کو ہمارے عرف میں نفل کہا جاتا ہے وہ بعض جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نفل, وہ تو سنت غیر موقع کے علاوہ بھی جو دو رکعتیں ہوتی ہیں,
ہر نماز کے جو ہوتی ہیں
اس کو
دو پڑھی جاتی ہیں آخر میں.
ورنہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو بندے پر لازم چیزیں ہیں جیسے فرض اور واجب ہیں, اس کے علاوہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس کے اوپر نفل کا اطلاق کیا جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں واجب کے اوپر بھی نفل کا اطلاق کیا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ نفل جو ہے وہ زائد چیز کو بولتے ہیں, زیادہ ہو.
ٹھیک ہے,
چونکہ جو نفل ہوتے ہیں وہ فرض سے زیادہ ہوتے ہیں, یعنی الگ ہوتے ہیں, ان سے بڑھ کر ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو نفل کہا جاتا ہے. تو فرض تو کسی صورت بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, سوائے مجبوری کے, ایسا مجبوری کہ بندہ قیام پر قادر نہیں ہے تو وہ پھر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اسی طرح وتر ہیں جو واجب ہیں, اسی طرح عیدین کی نماز ہے جو واجب ہے. سنتوں میں جو فجر کی دو سنتیں ہیں ان میں لازم ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا, یہ ایک طرح سے واجب سے بالکل ملی ہوئی دو رکعتیں ہیں. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی کے, اجازت شرعی کے ان کو بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہ تین طرح کی نمازیں فرض, واجب اور سنت فجر, اس کو تو بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں, چاہے کوئی سی سنتیں ہوں, سنت موقعہ ہوں, سنت غیر موقعہ ہوں, ان تمام کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے, مگر دو باتیں. ایک یہ کہ بیٹھ کر اگر آپ نے بغیر کسی مجبوری کے پڑھا تو آپ کا جو ثواب ہے وہ آدھا ہو جائے گا, اور دوسرا تراویح کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک بیٹھ کر اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوتی، وہ قیام کو شرط قرار دیتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں، تو اس لیے ان کا قول یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہوگا، جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو تراویح بیٹھ کر بھی ہو جائے گی، لیکن جو افضل اور بہتر طریقہ کار ہے اور دوسرا مستحب، اس میں مزید یہ ہو جائے گا کہ علماء کے اختلاف سے نکلنا بھی، تو اس لیے اس کو کھڑے ہو کر ہی ادا کریں گے. لیکن اگر کسی نے بیٹھ کر بھی ادا کی تو بھی اس کی وہ نمازیں ہو جائیں گی، سوائے ان تین نمازوں کے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر دو لوگوں کی برسی ایک ہی مہینے میں آ رہی ہو، مثلا ایک کی پہلی برسی ہو اور دوسرے کی دوسری برسی ہو، تو کیا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دونوں کی فاتح خوانی اور برسی کا انعقاد کر سکتے ہیں؟
ایک پہلے سال میں اور ایک دو سال ہو چکے ہیں.
دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سال ہوا ہو، دو سال ہوئے ہوں، یا تین چار افراد کے اسی طرح جو ہے وہ جمع ہو گئے ہوں، تو سب کا ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عرفی ہوتی ہیں، یعنی عرف کے اعتبار سے یہ چیزیں مقرر کی جاتی ہیں تاکہ لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر میت کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے. اور ہر عقل رکھنے والا شخص یہ بخوبی جانتا ہے کہ فردن فردن سب کا پڑھنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی. اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی آج مغرب کے بعد آپ ایک پارا پڑھ لیجئے گا اور ایصال ثواب کر دیجئے گا، آپ کو اکثریت ملے گی کہ نہیں پڑھے گی؟
نہیں پڑھے گی.
لیکن وہی لوگ اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو بڑی تعداد میں پڑھ لیں گے. تو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ عرف کے اعتبار سے یہ مقرر کیا گیا، تو یہ عرف کے اعتبار سے اور اس کو مقرر کرنا بالکل ٹھیک ہے کہ نیک کاموں کے لیے دن مقرر کیا جا سکتا ہے، اس پر کثیر احادیث طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. لیکن یہ واجب نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ تعین کرنا لازم نہیں، اس کو لازم سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ کوئی اہل سنت میں سے اس کو لازم سمجھتا ہے.
بالکل ایسے ہی.
تو اصل جو مقصد ہوتا ہے، اور جو اب تو بہرحال ہمارے سامنے کی بات ہے، نتیجہ کہتے ہیں ہم ہوتا کب ہے؟ دوسرے دن ہو رہا ہوتا ہے. چالیسواں کہتے ہیں تو عمومی طور پہ چار جمعوں کے بعد وہ ہو رہا ہوتا ہے. برسی میں بھی اسی طرح آگے پیچھے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی اس کو لازم یہ نہیں سمجھتا. تو یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ جمع ہو کر ایصال ثواب کیا جا سکے. تو اگر ایک ساتھ چار پانچ چھ بندوں کے عرس آ بھی رہے ہیں، برسیاں آ بھی رہی ہیں، تو وہ ایک ہی دن میں مقرر کر کے کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
اور ہم تو کئی ایسے خاندان یا فیملی والوں کو جانتے ہیں کہ جو باقاعدہ جن کے عزیز کے کسی کے ایک مہینے بالفعل ربیع الاول میں کسی کا انتقال ہوا، ایک ربیع ثانی میں، تو وہ بیچ کی کوئی تاریخ رکھ کر سالانہ ان کے یہاں محفل یا ایصال ثواب کی صورت ہو جاتی ہے.
بعض مسجدوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اب جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ایام چونکہ قریب قریب آ رہے ہوتے ہیں،
بیچ والا ہفتہ
بیچ والا رکھ دیں گے تاکہ دونوں کا ایک ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہو جائے، کیونکہ ہر مسجد کے اندر اس طرح پروگرام الگ الگ، کیونکہ وہ بیان کرنے والے بعض اوقات ملتے نہیں
ہیں، ایسے ہوتا ہے،
تو اس لیے وہ کرتے ہی ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ کیا اور پھر اس میں دونوں کی شان ایک ساتھ بیان کر دیتے ہیں. تو ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اس کے اندر صرف اور صرف ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، یا اگر وہ بزرگان دین ہیں تو ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے انہیں ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. جی ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. دارالتا اہل سنت سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں. آپ کے کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو پروگرام میں ہم شامل نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مخصوص ایک ٹائم کے لیے یہ پروگرام ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں. لیکن اوور آل یہ 30-35 منٹ میں بھی اگر ہم کہیں، 40 منٹ کا ہمارا دورانیہ ہے، تو ٹھیک ٹھاک سوالات، وہ شرعی سوالات، ان کے جوابات آپ تک پہنچتے ہیں. تو اس کو ایک باقاعدہ اپنی کلاس کے طور پر آپ سمجھ لیجئے، تو انشاءاللہ بہت سے شرعی مسائل وہ آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ علم سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.